أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی بے شمار نشانیاں اس کائنات ہست و بوت میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں. جب بھی کفر نے سر اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انکار اعلانیہ طور پر ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرمائی جس کے آگے کفر جو تھا وہ خاموش ہو گیا. آج میں نے اس تربیتی نشست میں جس بات کو اپنا عنوان بنایا وہ اصحاب کہف ہے. غار والے لوگ جنہیں اصحاب کہف کہا گیا، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. آپ حضرات غور کریں تو رب العالمین جل جلالہ و من والہ اپنی قدرت کی نشانی کو ظاہر فرماتا ہے. ویسے تو اگر انسان غور کرے تو انسان کی اپنی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی موجودگی پر دلالت کرتی ہے. انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے، اس میں بھی حرارت بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور یہ سب چیزیں ایک انسان کے اندر جمع ہیں. کئی نظام ایک وجود کے اندر چل رہے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان نظاموں کو چلانے والا موجود ہے. ابھی تک ہم سائنسی ترقیوں کے باوجود بھی یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ ہم انسان اپنی ذات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے ذات کے ہر نظام کو اچھی طرح پہچانتے اور سمجھتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے انسان کے جسم میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ اس انسان کو اس کا خود بھی پتہ نہیں ہوتا. اتنی ترقی کے باوجود آج جو انسانی دماغ ہے، اس کے اندر جو معاملات، جو کام ہو رہے ہیں، اس سے انسان پوری طرح واقف نہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار. ہم اسی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے، اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور سرکار نے ہمیں اس ذات کی طرح متوجہ کیا، ورنہ یہ انسانیت تو بھٹکی ہوئی راہ پر چل رہی تھی. میں جو عرض کرنے لگا تھا، ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے اس کام کا انکار کیا جانے لگا کہ کوئی بھی انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے، کوئی بھی انسان جب مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. آج بھی بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب انسان مر جائے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، تو پھر وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کو موت آئے گی، انسان کو موت آتی ہے، ہر ذی نفس کو موت آتی ہے، اور قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جائے اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا عالم برزخ میں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو عالم آخرت میں اٹھنا ہے. بہت سے لوگ اس کا انکار آج بھی کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان قبر میں دفن ہو جائے کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس کے جسم کو کھا جائیں، اس کا گوشت پوس مٹی میں مل جائے، ہڈیاں جو ہیں وہ پاؤڈر بن جائیں، گل سڑ کے ختم ہو جائیں، تو کیسے وہ انسان دوبارہ ایک جگہ اس طرح جمع ہو سکتا ہے؟ اور بعض دفعہ گورکن ہڈیاں اٹھا کر ایک ہڈی ادھر پھینک دی ایک ادھر پھینک دی، تو یہ سب کیسے جمع ہوں گی؟ اور یہ انسان اپنی قبر سے دوبارہ کیسے اٹھے گا حشر کے دن؟ اس پر ہماری دلیل، اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب جو تمہیں نہ ہونے سے ہونا کر دے، تم پر ایک وقت ایسا بھی آیا نا جب تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اس نے اس انسان کو قطرہ ناپاک سے وجود مرد و زن سے ایک وجود بخشا، ہڈیاں اسی نے بنائیں، گوشت پوس اسی نے اس پر چڑھایا، پہلے وہ ایک جوک کی مانند تھا، انسان کی تخلیق کے سارے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کی. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو خدا تمہیں نہ ہونے سے ہونا کر دے، کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہارے زمین میں مٹی میں ملے ہوئے وجود پہ اور تمہارے وجود کے ذروں کو ایک جگہ جمع کر کے تمہیں پھر انسان بنا کر اٹھا دے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ خداوند قدوس ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے. جب اس نے تمہیں وجود بخشا تو بکھرے ہوئے وجود کو جمع کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ایسا ہی فتنہ ایک دور میں اٹھا اور اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو ظاہر فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی تعلیمات سے لوگوں نے روگردانی شروع کر دی، تعلیمات کو بھلا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، شیطانی معاملات میں مبتلا ہو گئے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہاں وہ ایک شہر تھا، ایک مملکت تھی، اور اس شہر کا نام شہر افسوس تھا. تفسیر ساوی اور تفسیر مستدرک اور دوسری تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے. وہ بادشاہ جو تھا وہ انتہائی ظالم و جابر اور متعصب قسم کا کافر تھا، مشرک تھا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس نے انکار کیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا. اس دور میں ایک مسلمانوں کی جماعت تھی جو اس کے دربار میں بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر سے ہجرت کی. یہاں پر ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ جب تمہارے لیے تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے، بہت ساری چیزیں تم سے چھین لی جاتی ہیں لیکن تمہارا وہ وقتی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایمان کی دولت ایسی ہے کہ اگر وہ چلی جائے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی. وہ کافر بادشاہ اپنے غرور اور تکبر میں مسلمانوں کا دشمن ہو گیا اور توحید باری تعالیٰ کا انکار کرنے لگا، اللہ کو ایک ماننے والوں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں مسلمانوں کی، مسلمانوں سے مراد مواحد توحید پرست، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے اور اس دور کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ایمان والے تھے، ہر دور کے ایسے لوگوں کو مسلمان کہا گیا۔ بہرحال وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک چرواہا ملا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ یہ جماعت چلتی رہی، اپنے آپ کو چھپتے چھپاتے یہ لوگ ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، چھپ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رب العالمین جل جلالہ وامن والہ کا کرم، اس کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا۔ ایک بات آپ اور غور کریں کہ ہم نے اپنے اپنے دماغ سے، اپنی اپنی عقل سے مدارج بنا رکھے ہیں، مرتبے بنائے ہیں۔ دنیاوی لوگ، کوئی جناب اچھے کپڑے پہنا ہوگا تو دنیا والے اس کو بہت اچھا سمجھیں گے، کوئی بہت اچھی کار میں جا رہا ہوگا دنیا والے اس کو بہت اچھا سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا پیسے والا ہے، اچھی کوٹھی بنگلے والا ہوگا اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ لیکن اصحاب کہف کی یہ جماعت، اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو ایک بات اچھی طرح پتہ چلے گی کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور اسلام ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت، دنیاوی دولت کو، مکانات کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی تھا۔ رب العالمین نے اس کے پیشے کی بنا پر اس کو ان سے جدا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں جب اصحاب کہف کا ذکر آیا تو اس جماعت اصحاب میں، اصحاب کے ذکر میں اس چرواہے کو بھی شامل کیا گیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو حق حلال کے لیے کوئی بھی صحیح پیشہ اختیار کیا ہوا ہو، اگرچہ وہ غریب پیشہ ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہارا تقوی بہتر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم بہتر۔ اس وقت کوئی جناب بکریاں چرا رہا تھا، وہ اس جماعت میں شامل ہو گیا، رب العالمین نے اس کو بھی وہی فضیلت عطا فرمائی جو یہ پوری جماعت کی تھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے ایک بات اور غور کی کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب رب العالمین اپنے محبوبوں پر کرم فرماتا ہے اور کوئی بندہ اس کا ہو کر نکل جاتا ہے یا اس اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ جو جو بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں رب العالمین ان کو بھی پیارا بنا دیتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں، دیکھو کتا حقیر جانور سمجھا جاتا ہے، لوگ گالی کے طور پر کسی انسان کو کتا کہہ دیں تو وہ اپنی بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ اس کتے پر بھی کہ جو اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، ان کی معیت میں چلا، وہ غار میں گھسے تو خود بھی گھس گیا، وہ لیٹے تو یہ بھی اپنے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی برکت سے قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے، اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، وہ تو انسان بھی نہیں تھا، صرف سنگت اختیار کی، صرف معیت اختیار کی، صرف ان کا ساتھ ساتھ ہو گیا۔ جب ایک کتا کسی ولی کے ساتھ ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اس کا ذکر بھی قرآن میں اچھے لفظوں میں کرتا ہے. تو ذرا غور کرو, اگر آج کوئی گناہگار سیاکار مرید اپنے پیر کے ساتھ ہو جائے تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالی اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا. اگر اس کا پیر کامل ہے تو یقیناً رب العالمین جل جلالہ و من والہ اپنے محبوب بندے کی برکت سے اس سے بھی پیار کرتا ہے, اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں خانقاہ میں اسلام کے اندر اور اسلام کے خانقاہی نظام کے اندر یہی بات ہے کہ اے لوگوں, اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے بچاؤ, جو بھی کوشش کرتے رہو, لیکن یہ یاد رکھو کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دے دو, کسی کا ساتھ اختیار کر لو. تمہیں یہ جو معیت ہے, یہ ساتھ ہونا جو ہے, یہ کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا. جب ایک جانور کے کام آ گیا تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. یہ لوگ اس غار میں گئے, اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی. نیند انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے, ہم لوگ بھی سوتے ہیں, آپ بھی سوتے ہیں, ہم سب, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو کبھی سوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ وہ نیند لیتا. یہ لوگ بھی سوئے, اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی, اور یہ نیند گویا ایک طرح کی موت ہوتی ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے پڑے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں. خواب میں ہم کہیں سے کہیں, ہماری روح کہاں سے کہاں سفر کر رہی ہوتی, کبھی ہم کچھ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی دنیا کے اس کونے پہ تو کبھی اس کونے پہ. کسی نے جھنجھوڑ دیا, ارے میں تو کیا دیکھ رہا تھا, تم نے کیا مجھے اٹھا دیا, ہوتا ہے نا. بہرحال ان پہ نیند طاری کر دی. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین صدیاں گزار دی, 300 سال ان کے اوپر گزار دیے. رب العالمین جل جلالہ و من والہ ان کو ایک جگہ محفوظ رکھ دیا, اس نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا. اس وقت کیا ہوا کہ بادشاہ نے کہا, کہاں گئے یہ لوگ, ان کا پیچھا کرو. معلومات کی تو پتہ چلا وہ ایک غار میں سو رہے ہیں. سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. نے کہا اچھا سو رہے ہیں, بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے چاہے مار دیں, جسے چاہے زندہ کر دیں, اور اللہ رب العزت جس کو اپنی پناہ میں لے لے, جس کو وہ زندگی عطا کرے, کوئی اس کو مار نہیں سکتا, موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں. اب بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کو ایسے نہیں مارو, ایسا کرو کہ اس یہ جو غار ہے جس کے اندر یہ چھپ کے سو رہے ہیں, اس غار کے دروازے کو بند کر دو, ایک تیغا لگا دو, دیوار کھینچ دو. ظاہر ہے جب دیوار کھینچ جائے گی, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, کھانے پینے کا کوئی راستہ نہیں, آکسیجن کا کوئی راستہ نہیں, جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں, تو یہ خود ہی اندر مر کے گل سڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ خیال کر کے بادشاہ نے دیوار کھینچوا دی. جن صاحب کے ذمے یہ دیوار کھینچنے کا حکم ہوا وہ ایمان والے تھے, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے, ایمان کو بچانے کے خاطر یہاں سے نکل گئے. انہوں نے کام یہ کیا کہ جتنے اصحاب موجود تھے یا اصحاب کہف غار والے جتنے بھی لوگ تھے, ان سب کے نام ایک جگہ لکھے, ایک صندوق کے اندر تختی پر ایک نام لکھ کر رکھ دیا, اور ایک روایت کے مطابق اس پتھر کے اوپر بھی ان کے نام لکھ دیے. دیوار تو کھینچ دی لیکن وہاں پر ان کے نام اور ان کا زمانہ, تاریخ, کس بادشاہ نے ان کو اس طرح کرنے کا حکم دیا, کس بادشاہ کے دور میں یہ ایمان بچاتے ہوئے نکلے, کیا پوری ہسٹری لکھ کر اس نے اندر رکھ دی. کہ ظاہر ہے اب یہ لوگ تو بیچارے شہید ہو جائیں گے, یعنی ختم ہو جائیں گے, بھوکے پیاسے مر جائیں گے, کبھی بھی یہ غار کھلے تو اس کی تاریخ اندر لکھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہو اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں. یہ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کا کرم ہے. وہ جب ریکارڈ رکھواتا ہے تو انسانوں سے کس طرح رکھواتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دور ترقی یافتہ دور ہے, ہمارے پاس یہ کمپیوٹر موجود ہے, اس کمپیوٹر کے اندر ہم ساری چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں, ہم نے اس کے اندر بڑے فولڈر بنائے ہوئے ہیں, یہ کر دیا, یہ ادھر محفوظ کر لیا, جب چاہیں گے کہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. ہم آج کی اس ترقی سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں یہ ہمارا دور ہے, یہ ہم محفوظ کر رہے ہیں, لیکن یہ محفوظ کرنے کا سلسلہ رب العالمین نے ازل سے رکھا ہوا ہے. اس نے ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. ہمارے پہلے انسان سے لے کر اب تک اور آنے والے ہر انسان کا اس کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے. اور دوسری بات, آپ نے کبھی غور کی کہ میرے آقا جانے کونین حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ, حضور کی کا ظاہری دور 63 سالہ حیات مبارکہ حضور کی, اس میں میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کر دیا. وہ دور جب قلم و دوات بھی اتنا عام نہیں تھا, ہڈیوں پر, چمڑوں پر, پتھروں پہ لکھا جاتا تھا, اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کو محفوظ کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا. تو جب وہ ریکارڈ رکھوانا چاہتا ہے, جب وہ کسی بات کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ محفوظ کر لیتا ہے. قرآن پاک کی 6666 آیت مبارکہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے آقا کی لاکھوں احادیث مبارکہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کی مسکراہٹیں محفوظ ہیں, سرکار کے آنسو محفوظ ہیں, سرکار کا مسکرانا محفوظ ہے, سرکار کس طرح سے بولا کرتے تھے, میرے آقا کس طرح چلا کرتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح اپنے غلاموں سے تکلم کیا کرتے تھے, ایک ایک بات محفوظ. اور کب محفوظ کی؟ جب محفوظ رکھنے کے یہ ذرائع موجود نہیں تھے, رب العالمین نے محفوظ کروا کے دکھایا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں سے ہی محفوظ کرواتا ہوں. جب اصحاب کہف کے اوپر غار پر دیوار کھینچی گئی تو ان کا پورا ریکارڈ لکھوا کر اندر رکھوا تھا. کیوں؟ 300 برس تک میں نے ان کو محفوظ رکھ کر ان کو ظاہر کرنا ہے. 300 برس کے بعد جو لوگ آ کر دیکھیں تو وہ ان کی تاریخ کو پڑھ سکیں کہ یہ میرے محبوب بندے تھے جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے یہاں پر پہنچے. اب کیا ہوا؟ جب یہ 3 صدیاں گزر گئیں, 300 سال گزر گئے کم و بیش, تو زمانہ بدل گیا تھا. داقیانوس مر گیا, اس کے بعد حکومتیں بدلتی گئیں بدلتی گئیں, یہاں تک کہ پورا معاملہ الٹ ہو گیا. کفر جو تھا وہ اسلام میں تبدیل ہو گیا. ماحول جو مشرکانہ ماحول تھا وہ جناب مذہبی ماحول میں تبدیل ہو گیا, اور ایک بالکل انقلابی کیفیت طاری ہو گئی. اور اس دور میں ایک اور بادشاہ مملکت اپنے تخت پر بیٹھا, اور وہ پکا مواحد اور اس وقت کا مسلمان تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا اور ان کی تعلیمات کو مانتا تھا. اس دور میں مذہبی منافرت پھیلی, اور پھر لوگوں میں سے ایک فرقہ ایسا بنا کہ جس نے مر کر جی اٹھنے کا انکار کر دیا, جیسے آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. وہاں اس زمانے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی مر گیا اور دوبارہ زندہ ہو جائے, ہم نہیں مانتے. اس کیفیت میں بادشاہ وقت نے کو بڑی پریشانی ہوئی. اس کا عقیدہ تو محفوظ تھا, مضبوط تھا. وہ ایک مکان میں جا کر, خلوت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، الہ العالمین یہ میری قوم فتنے میں برپا فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ تیرا یہ فرمان اور تیری اس قدرت کی نشانی ظاہر ہو جائے کہ تو مار بھی سکتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بندے جو حکمران ہوں لیکن اس کا خوف بھی رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، اپنے آپ سے کو برائی سے بچانے والا ہو، اس کی زبان میں اللہ اثر و تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب عوام کے خون کو نچوڑ کر اپنے آپ کو عیاش بنا دے، عیاشیوں میں مصروف ہو جائے، ان کی دعاؤں میں کیا اثر پیدا ہوگا، یا ان کی اپنی صحیح بات میں بھی کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ وقت تھا لیکن اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا، اس کو یہ پریشانی تھی کہ یہ قوم بے راہی کی طرف نہ چلی جائے، اور جا رہی ہے اور میرے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں کہ میں ان کو سمجھاؤں، تو یہ رب العالمین ہی کا کام ہے کہ وہ ان پر یہ چیز ظاہر کر دے۔ جب اس نے دعا کی تو 300 برس پہلے جو اصحاب کہف غار میں آرام کر رہے تھے اللہ نے ان کو اٹھا دیا، ان کو اٹھا دیا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ میری نشانیاں دیکھیں کہ میں اگر سلانا چاہوں تو کتنا سلا سکتا ہوں، میں اگر موت دینا چاہوں تو کتنی دیر موت دے سکتا ہوں، اور اگر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا چاہوں تو میں کس طرح زندہ کر سکتا ہوں۔ یہی کیفیت پیدا ہوئی، اور کچھ چرواہا کوئی ایک چرواہا یا کچھ لوگ وہاں سے ان کا گزر ہوا، اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے جانوروں کو اس غار کے اندر بٹھا دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، ہے تو غار لیکن اوپر سے کسی نے بند کی ہوئی۔ اس نے اٹھا کے اس دیوار کو جیسے ہی توڑا، ایک ہیبت اور جلال کی کیفیت پیدا ہو گئی اور یہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اصل میں اس کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ دیوار توڑنی تھی، اللہ نے اس سے دیوار توڑوانی تھی، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہتا تو اس غار کو ویسے ہی کھول دیتا، اس عالم اسباب میں وہ ہر کام کسی نہ کسی سبب کے ذریعے کرواتا، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی نشانیاں بھی رکھتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اسباب کا محتاج ہوں تمہاری طرح، ارے میں چاہوں تو بغیر سبب کے بھی کوئی کام کر سکتا ہوں۔ رب العالمین کی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عالم اسباب کا تقاضا تو یہ ہے کہ مرد و زن سے ایک وجود میں آتا ہے، لیکن رب العالمین چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہے کہ نہیں؟ حضرت یحییٰ کو اس دور میں پیدا کیا جب ان کی ماں اور ان کے باپ بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور میں مسبب الاسباب ہوں، ان اسباب کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس عالم اسباب میں میں ہر کام تمہارے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کے ذریعے کرواتا ہوں یا کرتا ہوں، لیکن میں چاہوں تو بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اللہ نے اس کے ذریعے وہ دیوار توڑوا دی اور ادھر وہ بیدار ہو گئے۔ 300 سال بھی گزر گئے، ان کے جسم میں ایک کیڑا بھی نہیں گھسا، نہ کسی نے ان کے جسم کو کھایا۔ جب رب العالمین چاہے، جب اصحاب کہف جن کی تعداد مختلف آئی ہے، 7 ہیں یا 6 ہیں، 7واں کتا ہے یا 8واں کتا ہے، یہ جو آئے ہیں روایات ہیں، یہ جتنے بھی تھے، یہ 300 سال تک اس غار میں رہے، گویا قبر میں رہے، غار بھی ایک قبر کی طرح تھی، اس کے اندر وہ موجود تھے، ان کا جسم محفوظ رہا کہ نہیں رہا؟ تو یہ کس نے محفوظ رکھوایا؟ اللہ نے محفوظ کیا کہ نہیں؟ تو کیوں عقیدہ رکھتے ہو ہر ایک کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر ایک جو قبر میں گیا وہ مر کر مٹی ہو گیا بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ اگر رب العالمین چاہے تو وہ تمہیں دنیا میں زمین پر سڑا سکتا ہے، اور اگر محفوظ رکھنا چاہے تو 300 برس تک زمین کے اندر بھی تمہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی۔ کیسے ہر مرنے والے اور ہر دفن ہونے والے کو مر کر مٹی کا کہنے والے بے وقوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور تو کرو کہ ہر مردہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر جانے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر میت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا والے ان کو بیزار ہو کر دفن کرتے ہیں کہ کوئی اس کو دفن کر دے، قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہمارا آخری وقت کیسا ہوں۔ اور کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جن کے جنازے بھی بڑے شاندار طریقے سے جاتے ہیں، اور جانے والے جنازہ لے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ میت کی برکت سے بخش دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی جنازے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے جنازے ہوتے ہیں جو جنازہ لے جانے والوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا ولی ہے، اس نے کندھا دے دیا، رب العالمین نے اسی کو سبب بنا دیا کہ تو تھا تو گناہگار لیکن میرے ایک محبوب بندے نے تجھے کندھا دیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اور کبھی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس نے کندھا دیا ہو وہ محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ یہ جیسے بھی ہیں میرے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے یہ میری قبر تک لائے ہیں، باری تعالیٰ یہ بھی تو ان کا مجھ پر احسان ہو گیا، اس احسان کا بدلہ تو اس طرح چکا دے کہ ان سب کو بخش دے۔ اس لیے یہ ہر جنازہ ہر میت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت محفوظ کرنا چاہے تو جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو خیر بات ہی الگ ہے، ان کے لیے تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا کھانا، تو سرکار کی حدیث مبارکہ اور انبیاء علیہ السلام کے لیے، لیکن سرکار کے خود صحابہ کے اجسام محفوظ نکلے ہیں قبروں سے۔ وہ گورنمنٹ جو ان چیزوں کے خلاف ہے، انہوں نے جب کھدائی کی تو میرے پاس وہ اخباری کٹنگ موجود ہے، خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کے والد محترم کی قبر سے ان کا جنازہ مکمل طور پر صحیح و سالم نکلا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو میرے آقا کے آبا و اجداد کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں، اور سرکار کے والدین کریمین کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے؟ کبھی کسی کافر کا جسم بھی محفوظ رہا ہے؟ ارے اللہ رب العزت نے آج ہم کسی پاک چیز کو گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کو پاک ناپاک معاذ اللہ ناپاک پشتوں میں ڈالے گا، ناپاک رحموں میں ڈالے گا؟ نہیں، میرے آقا کا جسم بھی پاک، سرکار کے نور کا نور پاک، جہاں جہاں سے یہ گزرتا رہا وہ سارے اجسام بھی پاک۔ بات ضمناً آ گئی، میں عرض کر رہا تھا حضرات اصحاب کہف بیدار ہو گئے، اور کتنی دیر رہی؟ 5 منٹ رہے، وہ بیدار ہو گئے، اور پھر وہ کھانا کھانے کے لیے باہر نکلے، بھوک لگی، سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، بھوک لگی، بازار گئے تو پتہ چلا کہ وہاں تو ماحول ہی الگ، کفر کا نام نہیں، سب جناب اللہ کو ایک مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نبی مان رہے ہیں۔ بڑا حیران، یہ کیا انقلاب آ گیا؟ نان بھائی کے پاس جا کر پیسے دیے کہ بھائی ذرا میں کچھ روٹی دے دوں، اس نے کہا جی یہ سکہ تو آج کا ہے نہیں، ہمارا یہ تو کرنسی نہیں چل رہی آج کل۔ نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ؟ پریشان، پتہ چلا ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا وہ لگتا ہے تمہارے پاس سے کوئی تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خزانہ تو نہیں ملا، لیکن یہ کیا ماحول ہے، یہ دقیانوس بادشاہ یہاں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو عرصے پہلے کبھی نام سنا تھا کہ وہ تھا۔ بڑے حیران ہوئے، نے کہا سکہ تو پرانا ہے لیکن تمہارے بال تو کالے ہیں، لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ نکلا ہے۔ ادھر پورا 300 سال گزار دیے اور وہاں بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ کا کرم دیکھو, رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر کی, اور جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ وقت خود چل کر غار پر آیا. اہل اصحاب کہف سمجھے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے, لوگ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. باہر نکلے تو بادشاہ تھا اور اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں, میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں. ارے میں نے دعا کی تھی, اللہ نے آپ کو ظاہر کر دیا, کرم نوازی. سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الہ العالمین تو نے یہ نشانی ظاہر کر دی کہ مرنے کے بعد بھی تو زندہ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی, یہ سورہ مبارکہ جس میں ان حضرات کا ذکر ہے, یہ ہمیں صرف قصہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ جب تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو, اپنے آقا کے صدقے میں یہ اسلام کو جانتے ہو اور مانتے ہو, تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ وہ رب العالمین جل جلالہ و امن والو ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو کہیں وقت روک دے اور کہیں کا وقت چلتا رہے, وہ چاہے تو 300 برس تم پر گزار دے اور بال سفید تک نہ ہوں, وہ چاہے تو لمحے بھر میں جناب تم پر بڑھاپا طاری کر دے. یہ اس کی اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں رب العالمین اس لیے ظاہر فرماتا ہے کہ لوگ یہ جان لیں ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے, کوئی ایسی ذات ہے جو اس پورے کارخانے قدرت کو چلا رہی ہے, اور وہ ایک ہی ذات ہے جو رب تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی ذات ہے. عزیزان گرامی, یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے, اگرچہ بڑا تفصیلی ہے اور اس میں بہت سارے علمی اور مخفی نکات ہیں, وقت کی کمی کی بنا پر میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے, اور الہ العالمین دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب کی محبت میں زندہ رہیں, جب موت آئے تو غلامی رسول میں ہمیں موت عطا فرمائے. الہ العالمین آج کا یہ دور بھی بڑا پرخطر دور ہے, ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا ہے, عجیب و غریب بیانات, عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں. الہ العالمین آج پھر تو اپنی کسی نشانی کو ظاہر فرما, ایسے وہ تمام خبثا جو تیرے دین کے دشمن ہیں اور اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے, کبھی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, کبھی تیرے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں, باری تعالیٰ ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے, ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے, پاکستان کی سرزمین کو ان جیسے خبثات پاک و صاف کر دے. الہ العالمین پاکستان کی سرزمین کو پاک کر دے. الہ العالمین ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دے, ہم سب کے ایمان کو مرتے دم تک محفوظ فرمائے, سرکار کی غلامی میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.